الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ نے بے شمار مخلوق میں انسانوں کو عزت اور شرافت کی چیزیں عطا کی ہیں. جو جو چیزیں انسان کو باعزت بنا سکتی ہیں، جو چیزیں انسان کو شریف بنا سکتی ہیں، ایسی تمام تر چیزوں سے اللہ نے انسانوں کو نوازا. دوسری کسی بھی مخلوق کو اللہ نے عزت کے وہ راستے، شرافت کی وہ چیزیں نہیں دیں جتنی چیزیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں. اسی بنا پر یہ انسان اللہ کے تمام تر کمالات، اللہ کے تمام تر کمالات کا مظہر ہے، یعنی اللہ کے کمالات انسانوں کے جسم میں نظر آتے ہیں. اور اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز بھی انسانوں کو بنایا ہے. تو گویا کائنات میں انسان کا جسم، انسان کی بناوٹ، انسان کا ظاہری حصہ اور انسان کا باطنی حصہ، یہ تمام کے تمام اللہ کے کمالات، اللہ کے صفات، اللہ کی خوبیاں ان تمام کو ظاہر کرتی ہیں. گویا ہمارا یہ جسم ظاہر و باطن کے اعتبار سے اللہ کے کمالات کا مظہر ہے، اللہ کے کمالات اس میں جھلکتے اور نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد پوری کائنات میں جو چیزیں ہیں، وہ تمام چیزوں کا خلاصہ بھی اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اسی بنا پر عارفین فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو پھیلا کر دیکھنا ہو، انسانوں کو پھیلا کر دیکھنا ہو تو پوری کائنات کو دیکھ لو، اور پوری کائنات کو سمیٹ کر دیکھنا ہو تو انسان کو دیکھ لو. پھر سمجھیے، انسان کے کمالات کو اور انسان کی خوبیوں کو اور انسان کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو اگر آپ پھیلائیں تو یہ سمجھیں کہ پوری کائنات بن جائے، اور پوری کائنات کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو انسان کی شکل میں نظر آئے. اس سے انسان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مخلوقیں بنائی ہیں جو جاندار کہلاتی ہیں. ایک مخلوق نوری ہے، فرشتہ، ایک مخلوق ناری ہے، شیطان، اور ایک مخلوق جانور کی شکل میں ہے. فرشتہ ایک نوری مخلوق ہے جہاں نور ہی نور ہے، جہاں ظلمت اور سیاہی اور معصیت کا گزر ہی نہیں ہے. اور شیطان وہاں نیکیوں کا گزر نہیں ہے، وہاں ظلمت ہی ظلمت، سیاہی سیاہی، معصیت ہی معصیت ہے. اور رہ گئی تیسری مخلوق جسے ہمارا آپ جانور کہتے ہیں، اس جانور کو اللہ نے انسانوں کا خادم بنا دیا ہے. اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے انسان کو بنایا، ہمیں اور آپ کو بنایا. انسان کو جب بنایا اللہ نے تو خیر اور شر دونوں کا مادہ اس میں رکھ دیا. فرشتوں میں خیر ہی خیر، شیطان میں شر ہی شر، انسان کو دونوں کا مجموعہ بنا دیا. لیکن اللہ نے انسانوں میں کمالات، خوبیاں، صفات، ترقی کے راستے، منزل طے کرنے کی صورتیں اللہ نے انسانیں بہت رکھی. تو ہمارے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب یہ انسان کو اللہ نے باعزت بنایا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اوپر کا جو عالم ہے، آسمان کے اوپر کا جو عالم ہے، یہ عالم نورانی عالم کہلاتا ہے، وہاں نور ہی نور ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری کائنات میں جو انسان اللہ کے کمالات کا مرکز ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، تمام کمالات کا یہ مظہر ہے، تو پھر انسان کو عالم بالا میں ہونا چاہیے، اس عالم نورانی میں ہونا چاہیے. جس طرح کے فرشتے اس عالم بالا میں بھی ہوتے ہیں تو انسان کو وہیں ہونا چاہیے، نہ کہ اس عالم دنیا میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عالم دنیا کو اللہ نے، اس نورانی عالم کو، اس عالم بالا کو اللہ تعالی نے معصیت سے، گناہوں سے اور غفلت سے بالکل پاک اور صاف رکھا ہے. وہ عالم بالا جہاں سے آسمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاں کے بعد پھر عرش اور کرسی، لوح محفوظ وغیرہ ہیں، اس پورے عالم بالا کو اللہ نے گناہوں سے اور معصیت سے، غفلت سے بالکل پاک اور صاف رکھا ہے. تو اگر انسان وہاں ہوتا، انسان سے وہاں کوئی غفلت ہو جاتی، کیونکہ اس میں مادہ شر بھی ہے، تو وہاں اس سے کوئی غفلت ہوتی، وہاں اس سے کوئی شر ہوتا، کوئی معصیت ہوتی، تو فوراً انسان وہاں سے نکال دیا جاتا، رادہ درگاہ کر دیا جاتا، اسے پھٹکار دیا جاتا. اس کی مثال شیطان، ابلیس، مدتوں عرصے دراز تک وہ عبادت کرتا رہا. اس عبادت کے درمیان اس کو اوپر، اس سے ایک خطا ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی. اس ایک غلطی اور ایک خطا کو، اس کی ایک لغزش کو، اس کے ایک گناہ کو برداشت نہیں کیا گیا اور وہاں سے اس کو ملعون بنا کر پھینک دیا گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے ایک ایسا کام ہوا جو کام ان کی شان کے مناسب نہ تھا، ایک ایسا عمل ہوا دانا اور پھل کے کھانے کا جو وہاں ان کے شان کے مناسب حال نہ تھا، تو اللہ تعالی نے فوراً جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا. یہ دو مثالیں ایسی ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عالم بالا صرف اور صرف اطاعت کی جگہ ہے، عالم بالا نورانیت کی جگہ ہے، نور کی جگہ ہے، ظلمت یا ظلمت والے کام کی وہ جگہ نہیں ہے، اس عالم بالا میں ظلمت کا گزر نہیں ہے. تو اگر اس بندہ انسان کو، جسے خیر اور شر دونوں کا مجموعہ بنا دیا گیا، اگر اس انسان کو عالم بالا میں رکھا جاتا اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غفلت، معصیت، کوتاہی ہوتی، تو نہ معلوم کتنے سارے انسان وہاں سے رادہ درگاہ ہو جاتے. یہ اللہ کی حکمت ہوئی، اللہ کی مصلحت ہوئی کہ انسانوں کو اس عالم بالا میں، اس نورانی عالم میں انسان کو بسایا نہیں گیا، بلکہ اللہ نے اس عالم دنیا میں انسان کو بسایا، کیونکہ اس عالم دنیا میں خیر کا بھی وجود ہوگا، شر کا بھی وجود ہوگا، خیر کا بھی غلبہ ہوگا، شر کا بھی غلبہ ہوگا. لیکن اس عالم دنیا میں انسان سے اگر شر ہو جائے تو انسان فوراً راندے درگاہ نہیں کیا جائے گا، فوراً انسان کو پھٹکارا نہیں جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کو اس عالم دنیا کے اندر بھیجا. پھر اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے فرشتوں کے مقابلے میں انسان ہی وہ انسان ہے کہ جس میں اللہ کی تجلی اور اللہ کی نورانیت جھلکتی اور نظر آتی ہے. فرشتوں میں اللہ کی تجلی کا عکس نظر نہیں آتا, اللہ کی تجلی اس میں نظر نہیں آتی فرشتوں میں, کیونکہ فرشتوں کی مثال اس کانچ کی ہے جس کانچ کے دونوں طرف صاف شفاف ہوں, کسی طرح بھی اس میں کلر رنگ لگا ہوا نہ ہو. تو اگر کوئی ایسا کانچ آپ لیں کہ جس میں دونوں طرف صاف شفاف ہو, پیچھے کی طرف کوئی کلر لگا نہیں ہے, تو اس میں آپ کو اپنی تصویر نظر نہیں آئے گی, شکل صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی, بلکہ آپ کا عکس اس میں سے جا کر پار ہو جائے گا, نظر آپ کو نہیں آئے گا. تو فرشتوں کی مثال اس کانچ کی ہے کہ جس کے دونوں طرف صاف شفاف ہوں, کسی ایک جانب اس میں کلر لگے ہوئے نہ ہو. اور شیطان ابلیس کی مثال اس کانچ کی ہے جس کے دونوں طرف گندگیاں لگ گئی ہوں, جس کے دونوں طرف کلر لگ گئے ہوں. تو جس کانچ کے دونوں طرف کلر لگ جاتے ہیں, ظاہر اس میں بھی کچھ نظر نہیں آتا. تو گویا اللہ رب العزت کو ایک ایسے مخلوق کی ضرورت تھی کہ جو مخلوق میں اللہ کی تجلیات اور اللہ کے کمالات نظر آئیں. فرشتوں میں نظر نہیں آ سکتے تھے اور شیطان و جنات میں نظر نہیں آ سکتے تھے, تو اللہ تعالی نے انسان کو بنایا کہ جس کے اندر خیر بھی ہے اور جس کے اندر شر بھی ہے. وہ انسان وہ انسان ہے جس میں اللہ کی تجلی جا کر, اللہ کی تجلی کا عکس جا کر باہر کو نہیں جاتا بلکہ اسی میں تھم جاتا ہے جس سے اللہ کی تجلی نظر آتی ہے. گویا کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی تجلی کا مرکز نہیں بن سکتا, شیطان اللہ کی تجلی کا مرکز نہیں بن سکتا, انسان ہی وہ انسان ہے جو اللہ کی تجلی کا مرکز بن سکتا ہے. جس انسان کو اللہ نے اپنی تجلی کا مرکز بنا دیا ہو, ظاہر ہے کہ وہ انسان اللہ کی نگاہ میں کتنا افضل کتنا بہتر ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کی عزت کی, عزت کے راستے دیے, اعزاز و اکرام کے طریقے ہم نے انسان کو دیے ہیں. اب یہ انسان اپنے طور پر اپنی عزت و اکرام کے راستے کو چھوڑتا ہے, عزت کی جگہوں سے ہٹ کر ذلت کی جگہ پہ جاتا ہے, یہ اس کی اپنی ناکامی, یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. ورنہ ہم نے تو انسان کی بناوٹ ایسی رکھی, ہم نے تو انسان کو اس طرح سے بنایا کہ انسان کو ہم نے ہمیشہ عزت اور تکریم کے راستے پر ہم لے کر چلے. جب انسان اسی اللہ کی تجلی کا مرکز بنتا ہے اور اللہ کی تجلیات انسان کے قلب کے اندر آنے لگتی ہے, تو اللہ نے انسان کے جسم میں اپنی تجلی کا جو سب سے بڑا سینٹر بنایا ہے اور سب سے بڑا جو مرکز بنایا ہے پورے جسم میں, اللہ نے دل کو بنایا ہے. جب اسی دل پر اللہ کی تجلی پڑنے لگتی ہے تو پھر انسان کے دل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں, انسان کے دل کی مختلف کیفیت ہوتی ہے, انسان کے دل کی اچھی حالتیں بڑھتی رہتی ہیں. اسی بنیاد پر بعض لوگوں نے لکھا کہ انسان کے بدلتے ہوئے اچھے دل, بدلتے ہوئے اچھے دل کی 8 شکلیں بنتی ہیں. کبھی تو انسان کا قلب اللہ کی تجلی کے پڑھنے پر انسان کا قلب قلب سلیم بنتا ہے, کبھی تو انسان کا قلب قلب منیب بنتا ہے. قلب سلیم اسے کہتے ہیں کہ جس میں نہ کفر ہو نہ شرک ہو, نہ نفاق ہو نہ گناہوں کا زیادہ چسکا ہو, اسے قلب سلیم کہتے ہیں. اور قلب منیب کہتے ہیں اس قلب کو کہ جو قلب ہمیشہ توبہ تائب کرنے والا ہو اور اللہ کی طرف وہ قلب ہمیشہ متوجہ رہنے والا, یہ قلب قلب منیب بنتا ہے. تو جس قلب کے اوپر تجلی پڑی اور جس قلب نے اس تجلی کو جذب کیا وہ قلب قلب منیب بنا, پھر اسی پر تجلی اور بڑھتی ہے تو اس قلب کو قلب وجل کہتے ہیں. وہ قلب کہ جو اعمال کے کرنے کے بعد بھی, نیکیوں کے کرنے کے بعد بھی, ذکر و اذکار صدقات و خیرات کے کرنے کے بعد بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے ڈرتا رہتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ان نیکیوں کی کوئی کوتاہی، ان اعمال کے اندر ہلکی سی سستی اور غفلت خدا کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ایسا قلب عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، ایسے قلب کو قلب وجل کہتے ہیں۔ ایک اور قلب ہے جس قلب کو قلب مخبت کہتے ہیں۔ قلب مخبت کا مطلب یہ ہے کہ جب تجلیات اور پڑتی ہیں، اللہ کا نور اس کے دل پہ پڑنے لگتا ہے، وہ دل نور الہی کو جذب کرنے لگتا ہے، تو اس قلب کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اس قلب کے اندر توازو آتی ہے، اس قلب کے اندر ابدیت اور فنائیت آتی ہے۔ ایسے قلب کو قلب مخبت کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اور جب اللہ کی تجلی بڑھی تو انسان کا قلب قلب تقی کہلاتا ہے۔ قلب تقی وہ قلب جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی فکریں کرتا ہے اور ہمیشہ گناہوں سے دور رہنے کی کوششیں کرتا ہے، ایسے قلب کو قلب تقی کہا جاتا ہے۔ پھر جب انسان کا قلب ایسا بنتا ہے تو اب اس کے قلب کے اوپر ہمیشہ ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، ہر ہدایت کی بات اس کا دل فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جہاں بھی کوئی ہدایت کی بات ہو، جہاں بھی کوئی ہدایت کی چیزیں ملیں، اس کا قلب قلب ہدایت بن جاتا ہے، جس کو قلب مہدی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کی تجلی اور بڑھتی ہے، اللہ کی تجلی اور بڑھتی ہے، تو پھر انسان کا قلب قلب مطمئن کہلاتا ہے۔ انسان کا قلب قلب مطمئن کہلاتا ہے، جس کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دیکھیں کہ تجلیات الہیہ جب انسان کے قلب پر پڑتی رہتی ہیں تو جیسے جیسے تجلیات کے اثرات اس کے قلب پر بڑھتے ہیں اور انوارات کے چھینٹے جتنے زیادہ اس کے قلب میں آتے ہیں، ویسے ہی اس کے قلب کے احوال بدلتے ہیں اور قلب کی صفت بدلتی ہے۔ جب یہاں تک انسان پہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے قلب کی ایک آخری حالت ہوتی ہے جس کو قلب قلب حی کہا جاتا ہے۔ وہ قلب جو بیدار ہو، وہ قلب جس میں تیقظ ہو، وہ قلب جس میں بیداری ہو، وہ قلب جسے قلب حیات والا کہا جاتا ہو۔ جب انسان کا قلب قلب حیات والا بنتا ہے تو حضرت اقدس اشرف تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا قلب قلب حیات والا ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہر دین کی باتیں اس کے سامنے مستحضر ہو جاتی ہیں، اس کے دھیان میں رہتی ہیں۔ اب جو کام کرتا ہے، اس کام کے کرتے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ اس کام میں میرا اللہ راضی ہوگا کہ راضی نہیں ہوگا، اس کام پہ مجھے اجر و ثواب ملے گا یا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ قلب ہے، یہ بیدار قلب، یہ قلب کی حیات، اس کی صفت یہ ہے کہ جب انسان کو بیدار قلب مل جاتا ہے، قلب کی بیداری آتی ہے، تو اب اس کے بعد اس کی شان یہ ہوتی ہے، اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہر کام پہ سوچتا ہے کہ میرا یہ کام، میرا یہ عمل، میری یہ بات، میرا یہ کلام، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہے یا یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان یہاں تک آگے بڑھتا ہے قلب حیات کی صورت میں کہ اب قول سے ہٹ کر، عمل سے ہٹ کر، اس کے ذہن و دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں، جو باتیں اٹھتی ہیں، ان خیالات، ان باتوں کے بارے میں فوراً اس کا دل اس کو ٹوکتا ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں تمہارے دل میں آ رہی ہیں، یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں یا اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خیال خیال بد ہے، اگر وہ خیال خیال بد ہے اور دل نے اس کا احساس نہیں کیا اور دل نے اس کو نہیں سمجھا کہ یہ خیال خیال بد ہے اور اس خیال بد میں انسان ڈوبا رہا، تو خیال بد میں ڈوبنے کی وجہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے، ایک بدبو پھوٹتی ہے، وہ بدبو پھوٹ کر اس کے دل تک جا کر اس کے دل کو پراگندہ آلودہ کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں وہ خیال خیال بد نہیں ہے بلکہ نیک خیال اٹھ رہے ہیں، نیک جذبات اٹھ رہے ہیں، فرماتے نیک خیالات اور نیک جذبات کے اثرات، اس کے اثرات، اس کی خوشبو اٹھتی ہے، اس کی خوشبو اس کے قلب کو جا کر اس کے قلب میں انشراح کی کیفیت، انبساط کی کیفیت، قلب کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑا دیتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب انسان کے ذہن میں اٹھنے والے خیالات اس کے اثرات انسان کے دل پہ پڑ سکتے ہیں جو باطن ہیں پوشیدہ ہیں، تو انسان کی وہ ظاہری اعمال، انسان کی وہ ظاہری باتیں، ظاہری کلام، اس کے اثرات انسان کے قلب پر کتنے پڑیں گے. گویا انسان جب نیکیوں کے راہ پہ چلتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اچھی راہوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی تجلیات اس کے دل پہ پڑتی ہیں، تو آٹھ قسم کے قلب، آٹھ قسم کا دل اس کا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس، اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص بے فکرہ ہے، بے فکری میں ہے، غفلت میں ہے، بے دھیان کی زندگی ہے اور اسے کسی چیز کا خیال و فکر نہیں ہے، تو فرماتے ہیں پھر انسان کے دل پر ظلمت کا اثر ہوتا ہے. پہلی شکل میں تجلیات کا اثر ہوتا ہے، دوسری صورت میں ظلمت کا اثر ہوتا ہے. جب انسان کے قلب میں ظلمت آتی ہے تو پھر اسی قلب والے، اسی دل والے کو قلب مریض کہا جاتا ہے، قلب مریض کہا جاتا ہے. پھر یہی ظلمت کا اثر اور بڑھا، معصیت کا اثر اور بڑھا، تب اس کے بعد اس کے قلب کو قلب لاہی کہا جاتا ہے، وہ قلب جو جس میں گناہوں کا چسکا آ گیا ہو، وہ قلب جو لہو و لعب، گناہ و خطا کی طرف لپکتا ہو، ایسے قلب کو قلب لاہی کہتے ہیں. تو گویا دوسرا حصہ قلب کا قلب مریض بنا، قلب لاہی بنا. جب مرض بھی آ گیا اور اس میں یہ چیزیں دوسری چیزیں بھی آ گئیں، اب اس کا انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کا قلب قلب اعمى ہے. اب اس قلب کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا، اس بات کی پہچان نہیں رہ جاتی کہ کون سی بات جہنم میں لے جائے گی اور کون سی چیز ہمیں جہنم سے، ذلت سے بچائے گی. یہ فرق انسان نہیں کر پاتا، اس کے دل کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا. ایک ہے قلب مریض، ایک ہے قلب لاہی، اور ایک ہے قلب اعمى، اور ایک ہے قلب آثم. اب اس کے بعد جب انسان کا دل اندھا ہو گیا، تو اندھا انسان یا رات کے اندھیرے میں انسان اگر لکڑی کو چن رہا ہو تو اسے اس بات کا فرق نہیں ہوتا کہ میں لکڑی کو پکڑ رہا ہوں یا میں کسی سانپ کو پکڑ رہا ہوں، کسی کانٹے کو لے رہا ہوں یا کسی پودے کو لے رہا ہوں. جیسے اندھا انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا، اسی طرح سے انسان اب گناہوں میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ہے گناہ. اس گناہ کی بنیاد پر ہمیں یہ ہوگا، جب انسان کا قلب قلب مریض بن گیا، انسان کا قلب قلب لاہی بن گیا، انسان کا قلب قلب اعمى بن گیا، انسان کا قلب قلب آثم بن گیا، تو اب اس کے بعد اس کے دل میں کبر آتا ہے، غرور آتا ہے. اب کبر و غرور کی بنیاد پر دین کی باتوں کا سننا، ہدایت کی باتوں کا سننا، اس سے نفرت ہوتی ہے، اس سے غصہ ہوتا ہے. لہذا آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن سے دین کی بات اگر آپ کرنے جائیں اور دین کی باتیں ان کو سمجھانے جائیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گالی دے دیا ہو، جیسے کسی نے ان کو انسلٹ کر دیا ہو، اس بنیاد پر کہ اس کا قلب، اس کا دل معصیت اور غفلت کے اثر کی بنا پر پانچویں درجے کا ہو گیا ہے. یہ اس طرح انسان کا جو قلب ہے وہ 13 قسم کا قلب عارفین نے لکھا ہے. اب ہمیں آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس 13 قسم میں سے جو 8 قسم ہے جس قلب کی تعریف کی گئی ہے، ہمارا قلب کیا قلب سلیم بنا کے نہیں بنا، قلب منیب بنا کے نہیں بنا، قلب مخبت بنا کے نہیں بنا، قلب وجل بنا کے نہیں بنا، قلب تقی بنا کے نہیں بنا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا قلب قلب مریض بن گیا ہو، قلب لاہی بن گیا ہو، قلب اعمى بن گیا ہو، قلب آثم بن گیا ہو، قلب متکبر بن گیا ہو. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جب انسان اللہ کی یاد میں، مراقبے میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو اپنی صحیح تصویر نظر آتی ہے. لہذا ہم اگر پابندی کے ساتھ مراقبے میں بیٹھیں گے، پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر واقعتاً ہمارے قلب کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے اور کوئی کمزوری اور کوئی عیب ہے، تو ہمارا دل اس کو ضرور بتا دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ 8 قسم کے جو قلب کے تذکرے آئے، ہم کو وہی قلب بنانا ہے. جب یہ قلب انسان کا بن جاتا ہے تو ادنا ادنا باتوں کو انسان اپنے حق میں یا تو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، یا ادنا ادنا چیزوں کو، ادنا ادنا کوتاہی کو انسان اپنی ہلاکت کا ذریعہ سمجھتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جن کی ابتدائی زندگی آزادانہ تھی، آزاد زندگی تھی، مگر جب انہوں نے اپنے آپ پہ محنت کی ہے تو ایک دفعہ ملک شام میں تھے، کسی سے انہوں نے قلم مانگا کہ مجھے قلم دو تاکہ میں کچھ لکھوں. قلم سے کچھ لکھا. اس زمانے میں لکڑیوں کا قلم ہوتا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس زمانے میں وہ قلم اپنے جیب میں رکھا یا تھیلے میں رکھا اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے مرو چلے گئے. ایک شہر کا نام ہے مرو, جو اس وقت ایران کے خطے میں تھا, مرو کے علاقے میں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ کسی بندے خدا کا لکڑی والا قلم میرے ساتھ چلا آیا ہے, یہ تو ایک امانت ہے, لہذا اس کو واپس کرنا چاہیے. تو مرو سے گھوڑے کے ذریعے کئی دن کا سفر کر کے ملک شام پہنچے, اور ملک شام پہنچ کر اس کو قلم واپس کیا اور فرمایا بس اس قلم کے واپسی کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بندے خدا کا مال میرے پاس رہ جائے, قلم رہ جائے, اور وہ بندہ خدا کے یہاں اسی قلم کا سوال کر دے تو میری تو نجات مشکل ہو جائے گی. یہ خیال دیکھیں چھوٹی سی چیز کے بارے میں یہ خیال کب آیا. ایک تو ابتدائی زمانہ ہے جہاں ابتدائی زمانے میں کسی چیز کا خیال نہیں ہے, مگر جب قلب پر محنت کر لیا انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا, اتنی چھوٹی سی بات کا بھی خیال کرتے ہوئے فوراً سفر کر کے وہاں تک گئے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے دل پر محنت کرنے اور اپنے دل کو بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب یہی دل بن جاتا ہے, عبداللہ ابن وہب رحمتہ اللہ علیہ, ایک بڑے محدث گزرے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو احادیث پڑھاتے تھے. تو انہوں نے ان کے شاگردوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ کبھی جہنم کی حدیث نہیں سناتے ہمیں, جہنم کی حدیث آپ مجھے نہیں پڑھاتے. تو شاگردوں کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ تاب نہیں ہے, میرے بس میں نہیں, میری طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی حدیثوں کو تمہیں سناؤں. لیکن بہت ضد کیا, تو ایک دفعہ انہوں نے درس حدیث میں جہنم کی احادیث سنانا شروع کیا. بس احادیث سنانا شروع کیا, جہنم کے احوال, جہنم کی کیفیات, فرشتوں کی سزائیں, آگ کے انگارے, یہ تمام چیزوں کی روایتیں جب آئی تو خود برداشت نہ کر سکے, اور عبداللہ ابن وہب جو محدث ہیں وہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. کئی دنوں تک بے ہوش رہے. شاگردوں نے کہا کہ اب ان کے کان میں جنت کی حدیثیں سنائی جائیں, بشارت کی حدیثیں سنائی جائیں, ہو سکتا ہے بشارت کی حدیثیں اور جنت کی حدیثیں ان کے کان میں پڑیں گی تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے دے. مگر پھر بھی ہوش نہ آیا. اس زمانے کے بڑے حکیم کو, طبیب کو بلایا گیا. جب انہوں نے نبض دیکھا تو نبض دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کسی خوف کی وجہ سے, کسی شدت خوف کی وجہ سے ان کا دل پھٹ گیا ہے, ان کا دل پھٹ گیا ہے. پھر چند دنوں کے بعد اسی حال میں عبداللہ ابن وہب رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جہنم کی حدیثیں سنی اور وہی حدیثیں ان کے انتقال کا ذریعہ بن گئی. جب انسان کے قلب کے اندر کے محدث ہیں اور ان کا علم حدیث میں کتنا ملکہ تھا, کتنے شاگردوں نے ان سے علم کو سیکھا اور وہ سلسلہ حدیث ابھی تک چل پڑا, مگر اس کے باوجود اپنے بارے میں کیسا خوف ہے, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود خوف ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی دلوں میں اپنا خوف عطا فرمائے. اور آج کی گفتگو میں اس بات کی طرف خاص توجہ کہ ہم اپنے قلب پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے قلب کی کیفیات کیا ہیں, ہمارا قلب قلب سلیم ہے یا قلب مریض ہے. اگر قلب مریض نظر آتا ہے اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اللہ تعالی نے جب کانٹا کو پیدا کیا, کانٹے کو اللہ نے پیدا کیا, تو کانٹے نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کی شان تو ستار العیوب ہے, آپ تو عیب کو چھپانے والے ہیں, لیکن اللہ آپ نے مجھے کانٹا بنا دیا تو اب میرا عیب تو کبھی چھپ ہی نہیں سکتا, میرا آپ کیسے چھپے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کانٹے کے اوپر پھول لگا دیا, اب وہ کانٹے جو ہوتے ہیں, گلاب کے کانٹے جو ہوتے ہیں, وہ پھول کے سائے میں چھپے ہوتے ہیں, اب وہ کانٹا کانٹا نظر نہیں آتا. عارفین فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک کانٹے کا عیب پھول کے سائے میں چھپ گیا اور وہ کانٹے دار درخت, لوگوں کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ بن گیا, اسی طرح سے جو اللہ کے بندے اپنے دل کو کسی صاحب نسبت کے دل کے سائے میں کر دے گا, جو شخص اپنے دل کو کسی صاحب نسبت کے دل کے نیچے کر دے گا، یعنی کسی صاحب نسبت کے دل کے سائے میں کر دے گا، تو جس طرح اللہ نے کانٹے کے عیب کو چھپا دیا، اگر ہمارا بھی دل مریض ہوگا، کانٹے دار ہوگا، تو صاحب نسبت کے دل کے سائے میں آ کر اللہ ہمارے دل کے عیب کو بھی چھپا دے گا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے دل کے عیب کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی کے قلب سے اپنے قلب کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، خیال کریں کل قیامت کا منظر ہوگا، جہنم اپنے سامنے ہوگی، جہنم کی آواز ہوگی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها، جب جہنم ان کو دیکھے گی تو جہنم کے سامنے جہنمی لوگ جہنم کی آواز کو سنیں گے، جس میں شور ہوگا، جس میں ہنگامہ ہوگا، رونے چلانے جیسی آوازیں ہوں گی۔ اللہ وہاں جو قلب مطمئن ہوگا اسے تو اللہ محفوظ رکھیں گے۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب کے کانٹوں کو ذرا نیکیوں کے پھول سے ڈھانک لیں، اپنے قلب کے کانٹوں کو ذکر و اذکار کے سائے میں لے آئیں، اپنے قلب کے گناہوں کو نیکیوں کے پھول میں لے آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی قلب و جگر عطا فرمائے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچیں ذرا قبر کا منظر ہوگا، کون ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، اللہ روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، فرشتے موجود ہوں گے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیرکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ يا الله بڑے گناہ گار، اللہ بڑے خطا کار، اللہ آپ نے ہمیں مکرم بنایا، اور اللہ ہم ذلت کے راہ پہ چل پڑے، اللہ نے شرافت عطا فرمایا، اللہ رسوائی کے راستے پہ چل پڑے، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اللہ ہم لعنت کے راستے پہ چل پڑے، اللہ کریم کرم فرما کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے، اللہ قلب مریض کو دور فرما دے، قلب احمق کو دور فرما دے، قلب لاہی کو دور فرما دے، اللہ قلب متکبر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما دے، ذکر کے انوارات عطا فرما دے، ذکر کی تجلیات عطا فرما دے۔ اللہ کریم بڑے کرم والا تو ہے، اللہ تیرے کرم کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اگرچہ ہر کوئی ہمیں کہے گناہگار گناہگار، اللہ ہر کوئی کہے گناہگار گناہگار، مگر ہم کہیں گے میرا پروردگار تو غفار غفار، میرا پروردگار تو غفار غفار، اے غفار پروردگار، اے ستار پروردگار، اے ارحم الراحمین پروردگار، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں والا مزاج بنا دے، نیکیوں والا مزاج بنا دے، ہمارے ذہن و دماغ کو پاک و صاف فرما دے، اللہ ہمارے قلب کے اندر تجلیات عطا فرما دے، نیکیوں کے جذبات عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضے ادا فرما، اللہ جن کے دل کی جو مرادیں ہیں، اللہ آپ کے بندے دور دراز سے آئے، کسی جانتا جی کی کیا پریشانی ہے، جن کی روزی کی پریشانی، جن کی صحت کی پریشانی، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، اللہ ہم تمام کی دل کی مرادوں کو پوری فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ جبیر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔